The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.
Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Amma ba'd Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah Wa ala alika wa ashabika Ya Habiballah الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1445 نجدی کے شعبان شریف کی چودھویں رات ہے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد رضی اللہ السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 14 بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کا لوگ دوسرے لوگوں کی مجبوریوں سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ مرض تقریباً دنیا کے ہر شعبے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی فرما دیجئے اور مدنی پھولوں سے بھی نواز دیجئے جزاک اللہ خیرا
مجبوری سے فائدہ اٹھانے تو بہت لمبا ٹاپک ہے دکان کھول کے بندہ بیٹا گاہک آیا کب جب مجبوری اس کو ضرورت ہے چیز کی اور اس نے جھوٹ نہیں بولا دھوکا نہیں دیا اور وہ چیز اس کو بیچی تو یہ بھی ایک طرح سے مجبوری کا فائدہ تو اٹھایا اس نے گاہک کو ضرورت پڑی تھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوال کہنے والا چاہتا کیا ہے تو مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ممانعت اس کی ہے جائز فائدہ تو سبھی اٹھا رہے ہیں میں بھی جائز فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو ثواب چاہیے میں لے کے بیٹھ گیا ہوں آپ کو تو اب اگر کوئی واقعی ایسی صورتحال ہے کہ کسی کی مجبوری ہے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے جیسے کوئی کام اس کا اٹک گیا ہے اب وہ مجبور ہے اور جو اس کا افسر ہے یا جو بھی ہے اس طرح کا آدمی ہے گورنمنٹ کا یا اس کو قہر و تسلط حاصل ہوتا ہے وہ کروا سکتا ہے اب وہ جو مجبوری کا فائدہ اٹھا کر رشوت لے رہا ہے اب اچھا اس میں بھی رشوت میں بھی صورت ہوتی ہے کہ تو کم مجبور سے کم رشوت میں گزارا ہو جائے گا زیادہ مجبوروں کو زیادہ رشوت کھینچ لیں گے یہ بھی کرتے ہوں گے تو بہرحال جتنی رشوت لی تھوڑی سی لی تب بھی گناہ تو ہے لیکن زیادہ جتنی زیادہ لے گا تو ہو سکتا ہے اس کا وبال بھی بڑھتا چلا جائے تو اس طرح اور بھی بہت سارے مواقع ہوتے ہوں گے کہ جس میں بندہ مجبور ہو جاتا ہوگا اور اس سے اٹھانے والے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوں گے تو یہ آج کل کا معاملہ نہیں ہے یہ پرانا مطلب یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ کریمنل مائنڈ کے ہوتے ہیں تو وہ گناہ والا ذہن ہوتا ہے تو وہ مجبوریوں سے لوگوں کے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہ جیسا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جیسا کام اس کے مطابق سے گناہ کا ترتب ہوگا لیکن یہ کہ اگر وہ شرعاً گناہ ہے جو فائدہ اس نے اٹھایا تو اب یہ کہ ہے تو گناہگار ہو اور ایسا کرنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کریں الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے اس کی بھلائی چاہیں اور لوگوں کے ہم کام آئیں نفع اس کو دیں خیر الناس من ينفع الناس کہ لوگوں میں بہتر ہوئے جو لوگوں کو نفع پہنچائے تو بعض اوقات یہ کہ وہ جائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے مجبوری کا ناجائز نہیں ہوتا لیکن وہ جائز فائدہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہ اٹھاتا تو اچھا تھا ایک بیچارہ دکھیا رہا ہے غریب آدمی اب اس کو آپ نے کچھ نفع رکھا اپنا نفع جائز کتنا ہوتا ہے یہ پھر الگ بحث ہے اس کی عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر اس سے زیادہ حرام یہ عوام کا فتویٰ ہے مفتیوں کا نہیں ہے ایک گناہ ایسا کہنا بھی گناہ ہے کہ اس طرح کہہ دینا کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع باقی حرام. تو جس کو اللہ نے حرام کیا اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا, حرام وہی ہوتا ہے. میں اور آپ نہیں کر سکتے کسی چیز کو حرام, اور جن کو حلال کہا تو ان کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے, جن کو حرام فرمایا ہم حلال نہیں کر سکتے. تو شریعت کے معاملے میں لوگ بڑے مطلب بعض وقت دلیر ہوتے ہیں, یا یہ بس باپ دادوں سے سن سن کر بعض چیزیں ذہن میں پکی ہو جاتی ہیں. تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے, اور اس کا علاج علم دین. اللہ ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ. مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے تو یہ بھی ایک علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ تو ہے. خود مدنی چینل علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. اس طرح انشاءاللہ علم حاصل ہوتا رہے گا تو جہالت کے اندھیرے چھٹتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا اس طرح کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی زبان کو لغام دے دے, کبھی بھی یہ کسی کا دل نہ دکھائے, اس طرح کی دعا کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے گا.
میں اس کی زبان کو لگام دے دے تاکہ کسی کا دل نہ دکھائے, جائز تو ہے. میرے لیے دعا کر دیا کرے کہ میری زبان کو ایسی مدنی لگام لگ جائے کہ میری زبان سے صرف وہی الفاظ نکلیں جو ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہونے کا سبب بنے, کسی کا دل دکھے نہیں. کوئی عرض نہیں اس میں, اچھا ہم سب کو ہی لگام مل جائے. ہم لوگ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑے جا رہے ہیں, اس لیے تو منزلوں سے بھٹکے ہوئے ہیں اور کہاں کا گناہوں میں پڑے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ہم نے ایک مسئلہ سنا ہے کہ شبان کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نافرمان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اس کو معاف نہیں کرتا, اور زنا والے بندے کو معاف نہیں کرتا, اور شراب پینے والے بندے کو معاف نہیں کرتا. تو میں نے یہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو کیا پھر بھی 15 شبان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا؟ تو یہ میرا سوال ہے, تو جواب کا منتظر ہوں.
اللہ معاف کرنا مغفرت کرنا, اصل مسئلہ یہ کہ شب برات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر, یہ مبالغہ سمجھو کہ بہت تعداد میں اللہ پاک کے مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے, گناہ ان کے بخش دیتا ہے. بنی کلب یہ ایک قبیلہ تھا اہل عرب کے قبائل میں, وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. یہاں بکری سے مراد وہ مونس ضروری بکری, بکرے دمبے بھیڑ ذرا سب مل کے ہی پالے جاتے ہیں, تو یہ بہت بکریاں پالتے تھے. تو یوں ان کے بالوں کی مثال دی گئی, انہیں اللہ پاک اتنی مغفرت کرتا ہے. اب ان میں کچھ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی, یہ کہیں بھی میں نے نہیں پڑھا کہ اس رات توبہ بھی قبول نہیں ہوتی, مغفرت نہیں کی جاتی. توبہ تو ہر وقت کرنی چاہیے, بلکہ خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے نا کسی سے تو واجب ہے کہ اسی وقت توبہ کرے. دیر کرے گا تو یہ دیر کرنا بھی مزید گناہ کو بڑھائے گا نا, یہ بھی گناہ ہے دیر کرنا. اللہ پاک کی نافرمانی کی اور اب مزید اس نافرمانی کے وبال کو اپنے سر پر لادے رکھا, نہیں اس کو فوراً اٹھا کے پھینک دے, اور توبہ ہی کے ذریعے ذرا اٹھا کے پھینکے گا. التائب من الذنب کما لا ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ تو شب برات میں کرنی چاہیے, بہت کرنی چاہیے, بلکہ زیادہ کرنی چاہیے, قبولیت کی رات ہے. تو اب یہ کہ ان میں جو تین تو انہوں نے کہے والدین کے نافرمان, زنا کا عادی, شراب کا عادی, عادی ہونا اور چیز ہوتا ہے, اور کبھی کبھار پی لینا یا برا کام کر لینا وہ فرق ہوتا ہے. اس میں تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے, اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں, مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. اب اس حدیث میں یہ ہے, حدیث پاک میں جو کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ یا فوب لمبا کرتا جو پہنتے ہیں یہ لٹکاتے ہیں اس طرح کے لباس. کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت نقل کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے. حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک شعبان کی پندرہویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے. یا مشرک سے مراد وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہیں، جسے بت پرست، سورج پوجنے والے، چاند پوجنے والے، ستارے پوجنے والے، آگ پوجنے والے، اس طرح کے مطلب جو، یعنی کہ جو مسلمان ہی نہیں ہے. مگر ہر مسلمان نہ ہونا مشرک، پھر یہ قسم کافر کی ایک بری قسم مشرک، تو یہ مطلب اسرات یہ نہیں بخشے جائیں گے. یہ اسرات ہی کی تخصیص نہیں ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے جب تک اپنے اس کفر سے توبہ کر کے دامن اسلام میں نہیں آئیں گے. اسی حال میں مر گئے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ مطلب پھر یہ کہ تعلق توڑنے والوں کا اس میں ذکر ہے، عداوت والے اس میں غلط. یہ کہ عداوت والا ہو کہ جیسے ایک مسلمان سے بلا اجازت شرعی، شریعت کی اجازت کے بغیر خامخواہ بغض و کینہ رکھے. یا بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جس سے ٹھیک ہے برا لگ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کا بغض و کینہ رکھنا اس کی اجازت نہیں ہوتی. اب جیسے کہ کوئی معاذ اللہ بد مذہب ہے، اس سے تو بغض و کینہ ان مانوں کا رکھنا ضروری ہے. اس سے ہی محبت رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہوگا اس کے عقیدے میں جا پڑے اور اللہ نہ کرے کہ مطلب ایمان کو کچھ ہو جائے. تو یوں موقع کی اس میں بھی صورتیں ہوتی ہیں بغض و کینے کی بھی، کہ بعض صورتوں میں کینہ رکھنا واجب بھی ہوتا ہے. لیکن جنرلی جو ہمارے یہاں یہ آپس میں ناراضیاں، خاندانوں میں ناراضیاں، ان کی عموماً جائز وجوہات نہیں ہوتی ہے. ویسے اس نے یوں کہہ دیا تو یوں بول دیا، تو ہمارے کو دعوت نہیں دی تو ہم نے تو پورے خاندان کو دعوت دی تھی، دو کی دعوت دی. یہ چھوٹے چھوٹے باتوں میں پنگے ڈال دیتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، برائیاں، خدا جانے کتنے گناہوں میں جا پڑتے ہیں. تو بارہ یہ کہ ناجائز طریقے پر کسی مسلمان کا اپنے دل میں کینہ نہ ہو. تو جس کے دل میں بغض و عداوت اور کینہ، چھپی دشمنی اگر ہے، تو اس کی بھی اسرات جو ہے اس پر بھی نظر رحمت نہیں ہوتی یا اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی. اس طرح کی یہ روایتوں کا خلاصہ ہے. تو اس میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا عمل تھا، لیٹر بھی آپ نے جاری کیا تھا جس میں یہ کہ آپس میں حقوق جو ہوتے ہیں وہ معاف کروا لیے جائیں، اسی طرح کے حقوق. یہ نہیں کہ اب قرضہ دبا کے بیٹھ گیا ہے اور اعلیٰ حضرت یہ حکم فرمائے گا، اچھا کتنے، اچھا 12 لاکھ ہے، کوئی بات نہیں، 15 ہو تو بھی معاف کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ تاخیر کی معافی ہونا وہ ایک الگ صورت ہے، اتنا لیٹ کر دیا، چلو مجھے تکلیف تو ہوئی، میں نے معاف کیا، اب کب دے رہے ہو؟ کیونکہ اپنی یہ رقمیں یا کاروباری معاملات یا قرضوں پہ چل رہے ہیں. لیکن عام طور پہ جو حقوق لے، اگر کوئی معاف کرنا چاہے 15 لاکھ بھی تو اس کو منع نہیں ہے، معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہاں یہ اعلیٰ حضرت کی منشا یہ نہیں ہے. آپس میں خامہ چپکلش ہو جاتی ہے، شکر رنجیاں ہو جاتی ہیں، شکر رنجی میٹھی ناراضی یہ عام طور پہ گھر میں ہو جاتی ہے، تو ماں بہن کی، بیاہ بیوی کی، تو یہ سب مطلب آپ صلح کر لیں، کہنا سننا ہے تو وہ کہہ لیں، لینا دینا ہے وہ لے دینے، اور جو بھی اس میں اوپر تلے ہو گیا وہ معاف کر دیں. مطلب جو حقوق معاف کرنا اختیار میں تو اس کو معاف کر دیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد میں شب برات 14 شعبان کو یہ رات میں یا اس طرح کسی موقع پر یہ ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت نے ترغیب بھی دلائی ہے. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو 14 شعبان کو عصر سے ہی ہم لوگ مطلب ترغیب دیتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لیں، عمل نامہ بدلنے کا آخری دن جو ہے وہ عصر سے اعتکاف میں شروع ہو جائے گا، نامہ بدلے گا، اور روزہ بھی رکھنے کی ترغیب ہوتی ہے ہمارے یہاں. اور شاید میرا گمان ہے کہ لاکھوں اس طرح بھائی سائیں بہن 14 شعبان کو بھی روزہ رکھتے ہوں گے. تو الحمدللہ مطلب ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ ہوگا چلو بھائی آخری دن ہم اللہ میں گا وہ بھی روزے میں آ گیا. پھر عصر سے مسجد میں اعتکاف, مسجد میں گناہ کے چانس ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں بازار کی نسبت. شیطان تو کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا بندے کو جہاں بھی جاؤ, لیکن یہ کہ وہ کعبہ بھی اپنے کی جگہ جا رہا ہے کہ وہاں آدمی کا دل ویسے نرم ہو جاتا ہے. لیکن بعض بد نصیب سے ہوتے ہیں کہ کعبے کے طواف کے دوران گرے کاٹ لیتے ہیں, وہ بیلٹ کاٹ کے پیسے نکال لیتے ہیں. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھی سنے. تو یہ بہرحال مگر ایسا کم ہوتا ہے, اشاد و کل معدوم, کبھی کبھی ہونا یا نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح عام ہمارے یہاں ہوتا ہے یا مسجدوں میں بھی جوتے چوری کر جاتے ہیں, تو یہ گناہ کرنے کے مواقع یہاں ہوتے ہیں لیکن کم. اور جو عبادت کی نیت سے آئے گا مسجد میں چلو یار عصر کا اعتکاف کریں گے, وہ گناہ کا کو کرے گا کہ مسجد میں ہے نا. بازار میں رہے گا تو شاید اپنے آپ کو بچا نہ پائے ادھر ادھر گلیوں میں بٹکا. تو شعبان کے تو سارے روزے افضل ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھتے تھے. اکثر کو کل سے بھی کبھی حدیث میں تعبیر کیا گیا کہ وہ, لیکن اس کی وہ شرح یہی بیان کی کہ اکثر اکثر آدھے سے زیادہ کو بولتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ آپ شعبان میں اتنے سارے روزے رکھنے کی وجہ, تو فرما کہ لوگ اس سے غافل ہیں. تو فیض القدیر میں اس کے تعلق سے روز لوگ غافل ہیں, اس سے مراد یہ کہ اس کے روزوں سے غافل ہیں. روزوں میں کیا فضیلت ہے یہ عوام کو نہیں پتا, ہم لوگوں کو نہیں پتا. یعنی سراحت اس حدیث میں نہیں ہوئی کتنا ثواب ملے گا. ہم عوام ہیں, ہم کو بولیں گے نا کہ جنت میں اتنے محل ملیں گے یا اتنی لاکھ نیکیاں ملیں گی وغیرہ, تو ہم لوگ اٹھیں گے اور نیکی کرنی ہے بھائی اس میں اتنی لاکھ نیکیاں ہیں. اب اس میں یعنی یہ ایسا مطلب ہے کہ جامع لفظ ہے کہ لوگ غافل ہیں. اب کہاں لاکھ, کہاں کروڑ, کہاں ارب, کہاں خرب, یہ ہے ہی نہیں, لوگ غافل ہیں. تو خدا جانے کتنا ثواب ہوگا شعبان کے روزوں کا, یہ مقدار بھی نہیں بیان کی گئی اتنا. مطلب یہ دیکھے, یہ ایک میں حرص دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ پورے شعبان کے لیے فضیلت ہے کہ جس سے بن پڑے تو وہ تو روزے رکھے, مجبور ہے تو ٹھیک ہے, نہ رکھنے والا گناہگار بھی نہیں ہے. روزوں کا جذبہ ہوتا ہے اس طرح بھائیوں کو بات طلبہ رکھنے کثرت سے, تو یہ دیکھ لیں. اگر بعض ایسے سخت جان ہوتے ہیں کہ روزے رکھ کر مزدور لوگ یار ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم 10 بار دن میں کھائیں تو ہم نہیں کر سکتے. خاص کر یہ پٹھانوں کو میں نے دیکھا ہے, پٹھان بھائی جو ہے ہمارے, ان میں روزے میں نے بہت دیکھے, واسطے پڑے ان لوگوں سے. یہ مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, یہ روزہ نہیں چھوڑیں گے, اسے سخت جان ہوتے ہیں. اللہ اور برکت ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, پٹھان, سندھی, پنجابی, اردو, مہاجر, ہمارے دعوت اسلامی میں کوئی اس کا مطلب امتیاز ہے بھی نہیں اور اسلام میں بھی نہیں ہے کہ اس وجہ سے کسی کو فضیلت حاصل ہوگی کہ بھائی یہ سندھی ہے تو اس لیے افضل ہے, یہ پٹھان ہے تو اس لیے افضل ہے, بھائی بھائی تو پنجابی ہے تو کسی نے روکنا ہی نہیں ہے تو جنت کے دروازے پر ہی ملے گا اپنے کو, اور کہیں ملے گا بھی نہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے. تو کالے کو گورے پر, عربی کو عجبی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. عمل یہ مسلمان کے لیے کہ یہ ہو. تو ہم دعوت اسلامی میں تو ہم نے یہ الحمدللہ اس کو بہت سنبھال کے چلے ہیں, اب تک کوئی ایسا تعصب ہم نے پیدا ہونے نہیں دیا ہے. یہاں تک کہ ایک شہر میں خالی اتنا مجھے پتا چلا نا کہ آپس میں پیر بھائی کرتے تھے, ہمارے پیر بھائی, ان کو بھی میں نے پیغام دیا نہیں, چشتی, نقشبندی, سور وردی, قادری بھی ہے تو ایک ہی پیر کا مرید ضروری نہیں ہے, ہزار پیر ہے قادری, کسی کا پیر مرید نہیں ہے دعوت اسلامی اس کے بھی ہے, سب کو آنے دو, سب کی ہے. تو آپ دیکھو رنگ رنگ کے ہمارے پاس ہے. خود شورا میں بھی ہم میں نے شروع میں احتیاطیں کی, شروع جو بنائی نا کہ یار جتنا ہو سکے اس میں مختلف قوموں کے مجھے لینے ہیں تاکہ کل خدا نہ خدا شیطان افواہیں نہ اڑائے کہ بھائی تو فلاں قوم یہ دعوت اسلامی, نہیں دعوت اسلامی مسلمانوں کی ہے, مسلمان. تو پھر تو ہم کو اگر ہم یہ قومیں سوچیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ مہمان ہے نہ پنجابی ہے نہ پٹھان ہے, تو عربی ہے. اب سارے عربی آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم ایک ہی, اور انما المؤمنون اخوہ, تو قرآن فرما رہا ہے کہ مومن مسلمان جو ہیں یہ بھائی بھائی ہیں, الحمدللہ بھائی ہیں, کوئی بھی زبان بولے. تو یہ کہ ضمناً بات نکلی تو میں نے کہا پٹھان کا بولوں تو میں, میری نسل میں کوئی آگے کوئی بھی پٹھان نہیں ہے, اب کسی کو یوں لاؤ کہ یہ کوئی خان ہے, میں خان نہیں ہوں, پٹھان نہیں ہوں, مجھے پٹھانی بولنا بھی نہیں آتی. اب میں پٹھانوں کا یوں پسند کرتا ہوں ایک نسبت سے کہ میں اعلیٰ حضرت کا بہت ماننے والا چاہنے والا ہوں, میرے اعلیٰ حضرت کندھاری پٹھان دے, کندھار آپ کا قبیلہ آگے چل کے کندھار سے تھا, تو یوں پٹھان مجھے یوں میٹھے لگتے. تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے نسبت ہو. مدینے کی خاک کیوں آپ کو مٹھی لگتی ہے, یہاں کی کوئی مٹی اٹھا دے گا تو آپ پھینک دو گے اس کو, بولے گا مدینے کی خاک, اللہ مدینے کی خاک ہے, وہ درود شریف پڑھیں گے اور آنکھوں سے لگائیں گے چوبیں گے, تو فرق ہے نا. تو یوں مطلب نسبت کی بات ہے کہ اس خاک کو خاک مدینہ آپ بولیں گے نا, تو اس کو نسبت مدینے سے. یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں, عربیوں سے بھی ہم کو محبت ہے, اور پٹھانوں سے میں نے اعلیٰ حضرت کی نسبت کی وجہ سے عرض کیا کہ منہ مجھے یوں ہی اچھے لگتے ہیں, اور کوئی کندھاری پٹھان مل جائے تو اس کو مزید مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن شاہد و نادر ملتے ہیں بہت پہلے. ایک بار کچھ لوگ جمع دے تو پٹھان آئے تھے میرے پاس, شاید تو میرے کندھاری پٹھان کون ہے, تو شاید ایک نکلا تھا, میں نے اس کو سوٹ پیس تحفے میں دیا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کیوں پوچھ رہے, پھر مجھے پتہ نہیں کتنے کندھاری کھڑے ہو جائیں. الحمدللہ تو ہم بزرگوں سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں, ولی اولیاء کے ماننے والے لوگ ہیں, اسی لیے اپنی گاڑی چل رہی ہے, اور انشاءاللہ کبھی کبھی نہیں کلٹی نہیں ہوگی, انشاءاللہ انشاءاللہ کل میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ القریب. گاڑی کلٹی ہونا اسی کو ہے نا, ابھی نہیں کبھی کوئی گاڑی کلٹی ہو جائے بولا اس کی گاڑی کلٹی ہوئی, چار پہیے والی گاڑی نہیں. ہمارا ایمان جو ہے انشاءاللہ یہ کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوگا, بزرگوں سے نسبت ہے ہماری الحمدللہ الحمدللہ.
شب برات کے تعلق سے موضوع چل رہا تھا اور آپ نے کینہ بغض آپس کی جو قلبی دشمنیاں جو ہوتی ہیں اس کے تعلق سے فرمایا, اور اس کی محرومی کا بھی فرمایا کہ اسی مبارک رات. تو اب یہ جو قلبی کی پتہ کیسے چلے ایک شخص کو کہ میرے دل میں, یعنی رشتہ داری سے تعلق توڑا ہوا ہے پتہ چل جاتا ہے, اور بھی کئی گناہ جس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ کی مجھے میں عادت ہے, مگر یہ جو دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی ہے, کسی کو کوئی کہے بولے نہیں میرا دل تو صاف ہے, یا یقین مانو میرا دل بالکل صاف ہے, تو اب یہ صاف دل ہے نہیں ہے, دشمنی ہے نہیں, تو اس کی کوئی نشانی پہچان ایک تو یہ, اور جو پہچان اور نشانی پالے اللہ کرے تو وہ مطلب کہ اب وقت اتنا تو ہے نہیں, وہ کیسے جلدی جلدی اپنے دل کو اس بیماری سے صاف اور پاک کرے.
اول تو یہ کہ کسی کو پوچھنا کہ بھائی آپ کا دل صاف ہے نا, یہ پوچھنا نہیں چاہیے, وہ بولے گا نہیں ہے تو لیکچر سننا پڑے گا, اس کو باہر آئے گا نہیں. پھر یہ پوچھنا اس کو جھوٹ کی دعوت دینا ہے کہ بول دے جھوٹ تو ہی جان چھوڑوں گا. اچھا اسی طرح بولتے ہیں بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دو, اپنا دل صاف کر دو, یہ بولنے مرض نہیں ہے, لیکن پوچھا نہ جائے, مڑ کے نہ دیکھا جائے کہ کس کا دل صاف ہوا کس کا نہیں ہوا, حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے. اور ایک دم سے دل صاف ہو جائے یہ ہمارے بس میں ہوتا بھی نہیں ہے, بعض اوقات کسی نے اتنا دل دکھایا ہوتا ہے کہ بندہ معاف تو کر دیتا ہے, معاف کرنا جائز ہے, ثواب بھی ملے گا اگر وہاں کوئی ثواب کا محل ہے تو, موقع ہے تو. دیکھیں یہ کہ دل صاف ہونا ضروری ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ میں دل صاف نہ صاف کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک اثر قلب اطہر پر تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے سے تکلیف محسوس کرتے تھے کہ وہ, لیکن وہ صحابی ہیں, مومن ہیں, جنتی, ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی, یہ مطلقاً ہمارے یہاں نعرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک میں نے مثال عرض کی, تو اگر کوئی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے تو اب یہ کہ میں جنرل عوام میں ہم کہیں کہ دل صاف کر دے, میرا دل صاف ہے, میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, باقاعدہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں, یہ بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہوگا, تو اس لیے اس طرح کے جملے بولے نہ جائیں, بھائی میں نے معاف کر دیا آپ کو, اب کوئی اصرار کر دے بولے گا دعا کرو انشاءاللہ وہ دل میں بھی جو اثر وہ جاتا رہے گا, دل صاف نہیں ہے یہ جملہ نہ بولا جائے, ورنہ سامنے والے کو پھر وہ جھٹکا آئے گا. دل پہ اثر رہے جب تو صاف نہیں ہے, الفاظ کا فرق ہے, بات تو ایک ہی ہے, بیٹھو تشریف رکھیے, معنی ایک ہی ہے. یہ ایک ذہن میں ہے. اب یہ کہ کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں سامنے والے کے لیے بغض ہے. بعض اوقات تو نفرت کی بھی ایک علامت تو ہے کہ اس سے نفرت محسوس کرتا ہے بندہ, وہ آتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا, یہ کہاں ٹپک پڑا. یہ بھی ایک علامت ہے, میں اس کو یہ نہیں کہوں گا یہ بغض ہے. بغض و کینا اور چیز ہے, اور کسی کا آنا جانا اچھا نہ لگنا یہ اور چیز ہے. کہ بعض وقت باتیں اگلا اٹ پٹان کرتا ہے اس لیے اچھا نہیں لگتا, بعض وقت اس کی شکل و صورت نہیں اچھی لگتی, یہ بھی ہوتا ہے, یا بعض وقت اس کا بدن کا انداز ایسا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا, بعض وقت تو باتیں زیادہ کرتا ہے اس لیے کوفت ہوتی ہے کہ یار نہیں آتا تو اچھا تھا دل میں, یہ باتیں آتی. لیکن اس کو بغض و کینا نہیں کہیں گے. کینا دراصل دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو کہتے ہیں, جو میں سمجھ سکا ہوں کہ دل کے اندر جو دشمنی ہے, دشمنی تو آدمی کو خار ہوتا ہے, اس کو نقصان پہنچے, اس کو ماروں, اس کو پٹوا دوں, یا اس کو بس کوئی نقصان پہنچے تو خوشی حاصل ہو وغیرہ, طرح طرح کی کیفیات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں جس کے تعلق سے کینا ہوتا ہے. جب بعض وقت کینا خود بخود گھس جاتا ہے, بندہ نہیں چاہتا نکلے, یہ اچھا کام ہے کہ بغض کینا بیٹھ گیا, اس کو اظہار تو نہ کرے کسی پر, اور دعا بھی کرے اور کوشش کرے کہ اس کے دل میں جو کیفیت ہے یہ بس نہ ہو, اس سے یہ اچھا ہے, مسلمان ہے یہ. عمر اگر اس کی چھوٹی ہے تو بولے مجھ سے اس نے کم گناہ کیے ہیں, اگر عمر اس کی بڑی ہے تو مجھ سے زیادہ نہیں کیا کیے ہیں. پھر یہ کہ یہ تو فائنل ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ طے کر سکے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے, ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے. کس کا خاتمہ ایمان پر ہونا فائنل ہے, میرا یا اس کا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا نا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. تو یوں اس طرح کی باتیں سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ایمان پر جائیں, انشاءاللہ یہ تو ہونی چاہیے خواہش, دونوں ایمان پر جائیں, لیکن ہو سکتا ہے یہ مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے, کچھ بہتری ہوگی تبھی میرے سے پہلے جنت میں جائے گا, کچھ تو بھلائی کی صورت بنے گی اس کے ساتھ. تو یوں کسی طرح بھی اپنے ذہن سے بغض و کینا اس کا نکالے, اس کو اپنے سے اچھا تصور کرے, اس کو کوئی گفٹ دے, تحفہ دے, اگر وہ جائز صورت ہے اس کی تعریف کرے, تاکہ اس کے دل میں جو یہ کیفیات ہیں یہ جاتی رہے. یہ مسلمان کا سینہ اچھا نہیں جس میں مسلمان کا کینا ہو. سینہ مدینہ جب ہی بنے گا جب مسلمان کا کینا نکل جائے گا, ورنہ پھر عشق کا مدینہ بنے گا کیسے. تو اس طرح کوشش کر کے اپنے دل کو صاف کیا جائے. ایک بزرگ کا احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان کو کوئی صاحب تھے, وہ آتے تھے تو اچھا نہیں لگتا تھا دل میں, وہ صحبت میں رہتے تھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو انہوں نے اس کا علاج یوں کیا کہ ایک بار تنہائی میں ان سے فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں جو ہے نا میرے منہ پہ رکھ دو. ارے حضرت کیا فرما رہے ہیں, گھبرا گیا وہ, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ تو کرنا پڑے گا, مانا ہی نہیں. پھر آپ نے اس کا پاؤں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اپنے منہ پر پکڑ کے اس کو بلا, اور خود فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد میرا دل اس کے بارے میں صاف ہو گیا, جو کیفیت تھی وہ میل کچیل کی وہ جاتی رہی. اب یہ انہی کا حصہ تھا, ہم تو خالی یہ باتیں بھی کریں تو پہلے سے کیمرے آن کریں گے, سارا منظر جو ہے نا وہ بابا دولت نے یہ کیا, ہم وہ مخلص انت جو کتابوں میں ان کے واقعات آئے تو کبھی ترغیب لیے ارشاد فرمایا ہوگا یا کبھی کسی نے دیکھ لیا ہوگا یا خود وہ اس پر تو کوئی پابندی نہیں تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیا, وہ تو خود مطلب راوی جو ہیں وہ اتنے متاثر ہوئے ہوں گے, یعنی جن کے ساتھ یہ فیل ہوا وہی راوی بنے ہوں گے. تو اس طرح بزرگوں کے واقعات تو کتابوں میں لکھے تو کسی حوالے سے پہنچتے, ورنہ اپنے طور پر بزرگوں کا اپنی تعریف کرنا, خیر وہ کریں بھی اپنی تعریف تو اس میں بھی ہمیں اچھے پہلو نکالنے, تہدی سے نعمت کے لیے کر سکتا ہے, اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے, اپنے ماتحتوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ وہ بھی اس کا ان کے اندر لالچ پیدا ہو کہ ہم بھی عمل کریں, اس کے لیے وہ کہہ سکتا ہے. تو ہم اگر کوئی اپنی تعریف خواص میں سے ہیں, علماء میں سے ہیں, مشائق میں سے وہ کرتے تو اس سے ہم اپنے لیے ترغیب کا پہلو نکالیں گے. اس نے سن اچھا خیال قائم کریں گے. عوام میں بھی کوئی اپنی مطلب تعریف کرتا ہے تو ہم بھی اس کو پھر بھی ہم اس کو ریا نہیں کہیں گے. کہ ریا اور چیز ہے, اپنے عمل کا اظہار یہ اور چیز ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ورنہ تو ہر حاجی جو ہے عرفات میں موجود ہی ہوتا ہے تو کیا کہیں گے, اچھا چلو حج کرنے جب جائیں گے اللہ نصیب کرے گا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ عبادت میں تو سارے سارے. ہاں ہاں جو بھی علم دین حاصل کر رہا ہے عبادت میں, اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے نا, تو اظہار تو ہے کہ بھائی یہ علم دین حاصل کر رہے بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ریا تھوڑی ہو گیا. اچھا نماز تو پڑھتے ہیں تو با جماعت, جماعت تو واجب ہے, تو ہم کوئی بولے گا میں ریا سے بچنے کے لیے گھر میں نماز پڑھوں تو یہ نہیں چلے گا, پڑھنی تو مسجد میں. تو اب یہ کہ کیا ایک دوسرے کے حق میں ریا کار ہو گئے کہ ان کے عمل کا اظہار ہو گیا, اور پھر افطار کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ افطار کے لیے سامان تو دیا جاتا ہے, تو بھائی یہ تو ریا کار لوگ ہیں مسجد میں افطار کرتے ہیں, گھر میں کرنا چاہتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ جو افطار کر رہے ہیں ان میں بھی فائنل کسی کے بارے میں وہ کیا پتا کہ روزے دار ہے بھی یا نہیں ہے, پتا تو پھر بھی نہیں چلتا, بعض اوقات بیٹھ جاتے ہوں گے ویسے بھی گزرتے ہوئے. باہر ملکوں میں تو سنا بھی ہے میں نے کہ دیکھے ہیں نا وہ شامیانے وغیرہ لوگ لگاتے ہیں عرب دنیا میں خاص کر, غیر مسلم بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سنا ہے میں نے کہ وہ بھی کھانے پینے کے لیے گھس جاتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے وہ شامیانے لگتے ہیں مسجد میں, وہاں دیکھے ہاں پلاؤ بریانی چاول کھجوریں پپیتے جو بھی ہے مطلب پھل فروٹ ہر چیز, مطلب وہاں کئی چیزیں وہاں دسترخوان ہوتی ہے, جماعت لیٹ کی جاتی ہے اذان کے بعد, یہ مغربی وہاں کا فعل بتا رہا ہوں, وہاں دیکھے میں نے وہ لوگ کھاتے ہیں. تو سنا تھا کہ غیر مسلم بھی ہے بیٹھ جاتے ہیں گھس جاتے ہیں, چلو جو بھی کھانے کا خرچہ بچا, اب ان پر حکم بھی کیا لگانے جائیں گے, حکم لگے ہوئے ان پر تو کہ جب تک ایمان نہیں لاتے. لیکن جو بھی جدا گانا گناہ کرے گا نا غیر مسلم, تو وہ گناہ بھی اس کا کاؤنٹ ہے, اس کی بھی سزا ملے گی اس کی. یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان نے تو لکھا وہ کھانا کھاتا ہے اس پر بھی اس کو گناہ ملتا ہے, کہ کھانا کھا کر معبودہ نے باطل کی عبادت پر قوت حاصل کرتا ہے, اپنے کفر پر مزید طاقت حاصل کرتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ساتھ رہو مگر مومن کے, اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر نیکوکار یعنی پرہیزگار. پھر آج شریف میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے کی بڑی پیاری شرح کی ہے, فرماتے ہیں یہ فرمان بہت جامع ہے, اس میں بہت ساری باتیں شامل ہیں, یعنی روزی حلال کماؤ تاکہ نیک لوگوں کے لائق بنو, اور کوشش کرو کہ تمہاری روزی کفار و فساق و منافقین نہ کھائیں, اللہ کے مقبول بندے کھائیں, جو کھا کر نماز پڑھیں عبادات کریں اور ان کے ثواب میں تمہارا بھی حصہ ہو, تم کو دعائیں دیں تمہارا بھلا ہو جائے, اس کے کھانے دانے کی وجہ سے انہیں تم سے محبت الفت ہو جاوے, جب کھلائیں گے تو محبت ہوگی نا, اور نیک بندہ ہم سے محبت کرے تو یہ پلس ہے, یہ الفت یعنی یہ محبت اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے, کھانے میں کپڑا اور دوسرے خرچ بھی داخل ہے, خرچہ کر رہا تو نیکوں پر کرو. دیکھیں اس طرح کا خرچہ جیسے کہ وہ کھانا کھلا رہے کر کے, تو یہ ترغیب ہے کہ نیکوں کو, یہ نہیں کہ ایسے پر خرچہ کیا کہ وہ اپنے گناہ میں مزید ڈھیٹ بن جائے دلیر ہو جائے. اچھا اب جو فرما رہے بھی کان کھول کے سنیں, اب تو مسلمانوں کی کمائی میراثی یعنی جو گانے بولتے ہیں گانے والے کو گویے, ان کو میراثی بولتے ہیں, میراثی بھانڈ, بھانڈ یعنی مسخرا کومیڈین, اب تو مسلمانوں کی کمائی میراثی بھانڈ وغیرہ کھاتے ہیں یا پھر حکیم وکیلوں کے ہاتھ لگتی ہے, اللہ پاک نیک توفیق دے. اس حدیث کو ہمارے لیے مشعل راہ بنانے, ہماری کمائی میں علماء صالحین طلبا یعنی دینی طلبا کا حصہ ہو, حج و زیارت میں خرچ ہو, ایسی جگہ خرچ ہو جہاں خرچ سے اللہ رسول خوش ہو جائیں. یہ بھانڈ بھانے کومیڈین نقال یہ بھی نہیں سمجھیں گے. نقال کے لفظی معنی تو نقلیں اتارنے والا, نقل کرنے والا, مسخرے پن سے لوگوں کو ہنسانے والا بھانڈ. یہ ہنسا تو رہے تو کومیڈین کام ہی یہی ہوتا ہے. اب ان کو اللہ پاک رحمت کی نظر کرے, توبہ کی توفیق دے. یہ ان کو یہ شیطان بازوں کو بٹھا دیتا ہے. ہم تو لوگوں کے غم بانٹتے ہیں, لوگوں کو خوشیاں پہنچاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی نہیں, غلط فہمائی ہوں سمجھ لو. یہ تو شیطان نے سکھایا, ایسا کچھ نہیں ہے. خوشیاں بانٹنے کا یہی طریقہ نہیں ہے کہ مطلب اس طرح کے جھوٹ بولو. اور بعض اوقات یہ کہ فریات بھی بول رہے ہوتے ہیں کسی فرد واحد شخص مخصوص فرد کے لیے, ہم نہیں کہیں گے, لیکن عام طور یہ ہوتا ہے. کبھی جنت کا مذاق اڑے گا, کبھی دوزخ کا, کبھی علماء کا مذاق اڑے گا. کیا کیا کر رہے ہو؟
بلکہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں, لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, لوگوں کی دل جوئی کر رہے ہیں. آج کل تک کتنا ٹینشن ہے, لوگ کتنی پریشانی میں, ہم تو کامیڈی کر کے ان کو ہنسا رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے مولانا صاحب, الٹا ہمارے سامنے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں.
ہنساتے بھی ہیں, تھوڑا رلاتے بھی ہیں, پیسے بھی تو لیتے ہیں, مفت تو نہیں ہنساتے. جنرلی تو جو اگر ان کو فنکشن میں کو بلاتے پیسے تو لیں گے نا. نہیں بھانڈ بولیں گے کسی کو تو دل تو دکھے گا, بولنا تو نہیں ہے. بلکہ کوئی اس طرح کے کام جو کر رہا ہوتا ہے کومیڈین, اس کو بولیں گے اب بھانڈ, اس کو ہی برا لگے گا. تو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا دل دکھا کرنی ہوتی, حکمت عملی سے نیکی کی دعوت دے کر ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ جو اس طرح کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا ہر ایک کا کام نہیں ہے. اتنے اسٹیٹ فائر ان کے پاس ہوتے ہیں, یہ بسٹ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے فائر ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب اچھے بھرے کو بھلے کو یہ مطلب اس کی چوکڑی بلا دیں. لیکن یہ زبان ان قریب اس میں قبر میں کیڑے چمٹ جائیں گے, پھر نہیں بولیں گے. وہ دماغ جو اسی باتیں نکالتا تھا وہ اس کو کیڑے کھا جائیں گے. اس سے ڈرنا چاہیے. بلکہ بڑھاپے میں زبان جو لڑکھڑا جاتی ہے, فالج گر جاتے ہیں زبان پہ, آدمی بول نہیں سکتا. اس لیے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. توبہ کرے, اپنے رب کو منا لے. جو بھی اس طرح کے گناہوں کے شعبوں سے وابستہ اگر ہیں بھی, نہیں ہماری روزی, ہماری روزی ہے, کیا کریں اس میں, ایسا نہیں یار کہ اسی میں روزی. آپ کو کیسے پتا چلا یار؟ اس سارے جو کھائیں گے نا لوگ, آپ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. توبہ کریں, توبہ کے تقاضے پورے کریں اور حلال روزی خود بھی بندہ کھائے گا. کتنا اتنا پیٹ ہے اتنا ہی تو ڈالے گا, اور کتنا ڈالے گا؟ تن ہے اتنا ڈھانپے گا, اور کیا کرے گا؟ سب اولاد. اب اس کو مطلب اس طرح کی لائن دو گے تو یہ یعنی کہ اس سال ثواب تو اللہ توفیق دے, ورنہ وہ اس طرح کے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں مشہور ہوتے ہیں زیادہ, تو بعض اوقات ان کے جو چاہنے والے جو نا وہ شو کرتے ہیں, یہ فنکشن اس طرح کے شو کرتے ہیں یاد میں, اور لوگوں کو جوا کر کے وہ خوب پیٹ پکڑ کے ہنستے, اور ان کے لطیفے چٹکلے اور ان کے بھی اس طرح کے ڈائلاگ اور بولتے ہوں گے. کبھی جانے کا تو الحمدللہ نہیں ہوا ایسا کبھی, لیکن ظاہر یہی کرتے ہوں, کیا کرتے ہوں گے. کتنی بد نصیبی کہ ایسا شخص جاتا ہے تو لوگ اشارے سوا بھی نہیں کرتے, ان کی باتیں یاد کر کر کے ہنستے ہیں, ان کے گانے اور چلاتے ہوں گے ان کی یاد میں. تو واستغفر اللہ, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اللہ کریم ہم سب کو توبہ کی سعادت بخشے. یہ کہاں خرچ کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, یہ بھی ہمیں بتایا گیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واقعی اب تو کمائی بھی بس اللہ بہتر جانے کیسی کیسی کمائیاں ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ میں حق حلال کی کھاتا ہوں, میں کسی کا حق نہیں دباتا, میں حق نہیں مارتا, کسی کے پیسے نہیں کھا جاتا, میری کمائی صاف ستھری ہے, زکات پوری دیتا ہوں. لیکن علم کی کمی کی وجہ سے اس غریب کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کی کمائی میں سود شامل ہوتا چلا جاتا ہے, اس کو پتا نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے سود کی باریکیاں ہیں کہ جو اس کے کاروبار میں شریک ہو جاتی ہیں, لیکن اس بزنس مین کو, تاجر کو واقعی اپنی جگہ, یہ جو بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کا کھا نہیں جاتا, نہیں کھاتا, دھوکہ بھی نہیں دیتا, یہ بھی اس میں بھی سچ ہوتا ہے, لیکن وہ سود میں یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مبتلا ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ بولے یہ پتا نہیں اس لیے معاف ہے, یہ تو حکم ہے کہ فرض ہے, جس کو تجارت کرنی ہے بزنس کرنا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ بزنس کے ضروری مسائل جو ہیں یہ سیکھے. کیوں نہیں سیکھا, یوں گناہگار تو ہے یہ کہ جانے انجانے بھی اگر یہ انٹرسٹ میں پڑ جاتا ہے سود میں تب بھی یہ اپنے بزنس میں یہ گناہگار ہے, کہ اس کو فرض تھا سیکھنا, نہیں سیکھتے, کوشش بھی نہیں کرتے. حالانکہ دنیا سیکھنے کے لیے جرمن جاپان پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے ہیں, کروڑ روپے نہیں تو لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہوتے ہیں. اور یہ دینی معلومات یہ تو مفت دیتے ہیں, یہ تو الف تعالی سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود, اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں ان سے بھی پوچھنے جاتے ہیں لیکن ان کی تعداد تھوڑی. مفت ان کو ہم سود سے بچاتے ہیں, رشوتوں سے بچاتے ہیں, گناہوں سے بچاتے ہیں, جیسے یہ الف تعالی سنت میں اس طرح کی رہنمائی لے کر, لیکن مفت کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ جتنے یہ ہمارے دینی ادارے چل رہے ہیں جامعات المدینہ جس میں علم دین پڑھایا جاتا ہے, مفتی تو پڑھاتے ہیں, خالی مفت نہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں اور بولو یار پھر بھی نہیں آتے. یہ وہ آتے ہیں کہ جن کا بس جن کے نصیب میں ہو, ورنہ اکثریت تو دنیا پڑ رہی ہوتی ہے جن میں خرچہ کرنا پڑتا ہے, لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے پھر بھی کرتے ہیں. مفت پڑھنے کے لیے دین نہیں آتے, قرآن کریم پڑھانے کہاں پیسے دیتے ہیں جنرلی. اب یہ جو بعض استاد ہوتے ہیں گھر جا کے پڑھاتے ہیں, وہ ایک الگ صورت ہے ان کا آنا جانا. جنرلی جو مطلب دینی مدارس, جیسے ہمارے مدارس المدینہ ہمارے یہاں تو ہزاروں لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں, ہم پیسے کہاں لیتے ہیں ان سے؟ دعوت اسلامی تو پیسے نہیں لیتی ان سے, مفت جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھاتے ہیں, بالغان کو بھی پڑھاتے ہیں, رات کا آپ کی سہولت کا ٹائم پڑھاتے ہیں, کام دھندے سے فارغ ہو کے آ جائیں. کئی زہر فجر میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہوں گے, زیادہ تر رات کو لگتے ہیں, تو مفتی تو پڑھا رہے ہیں پھر بھی نہیں آتے یار, منتیں کرنی پڑتی آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. اچھا کوئی کوئی مجھے سے ملے کہ اتنا عرصہ ہو میرا قاعدہ درست نہیں ہوتا, ختم ہی نہیں ہوتا میرا قاعدہ, میرے مخارج صحیح نہیں ہوتے, روف کے دعا کر دو, دعا تو کروں میں, دوا تو پیو یار. اچھا دوا پینی پڑے گی, اس کی دوا یہ کہ یہ بتاؤ کیا آپ اس میں کوشش کتنی کرتے ہیں, تو کیا وہ قاعدہ جہاں پڑھتے مدرسۃ المدینہ بالغان میں وہاں جو بھی پانچ دس منٹ سبق ملا تھا, اتنے سارے ہوتے ہیں پندرہ منٹ جو بھی اس نے آدھا گھنٹہ نکالا پھر قاعدہ لپیٹ کے وہاں رکھ دیا, اب وہ دوسرے دن آیا یہاں کے کھولا, اب یار کیسے بھی سیکھو گے یار, کیا دنیا اسی طرح پڑی تھی؟ دس سال دھکے کھائے اسکول کے, ہزاروں لاکھوں روپے فیس دی, میٹرک کی سند ہاتھ آئی جس کی آپ کو ویلیو نہیں ہے, وہ تمہیں قرآن پڑھا رہے, حفظ کر پورا قرآن یاد کروا رہے زبانی, یہ بات کی بات ہے, بولے قاعدہ تو پورا کر لو یار, حروف تو صحیح کر لو اپنے, ناظرہ تو ختم کر لو, ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. نہ جو پڑھتے ہیں ان سے یہ میں گلا کر رہا ہوں کہ ٹائم دینے کے لیے یہ بھی تیار نہیں ہے, پھر فریادیں لے کر اب میرے سے تجربہ کار آدمی کے پاس آتے ہیں کہ ہم کو دعا کر دو, دعا دوا تو کرو یار, تم دعا کرو میں دعا کر دیتا ہوں, دونوں مل کے چلتے ہیں. تو مریض کے بعد دوا بھی لیتے نا, امام صاحب کو بول دیتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنے دن سے بخار میں تپ رہا ہے, میں دعائیں کرواتا پھر رہا ہوں, دوا ابھی تک نہیں کی, اب تو بیٹا جانے کی تیاری کر رہا ہے, مولانا آپ تو کوئی تگڑی دعا کر دو. آپ نے ایک بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا, ایسا کرنا بھی نہیں ہے. میں ایک بات بولتا ہوں کہ جب ڈاکٹر بولتا ہے کہ اب اس کو دعا کی ضرورت ہے, تب یہ مذہبی لوگ یاد آتے ہیں, ورنہ مذہبی آدمی ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا تھا. اب امام کی منتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا, وہ ڈاکٹر نے جواب تو اب دیا نا یار, اللہ پاک نے تو پہلے سے فرما دیا ہے, وہ تو کوئی نہیں استجیب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کب یار؟ مولانا کے پاس دعا کے لیے آنا, یہ ایک طرح سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کا ہی وسیلہ کر رہے نا, کیونکہ دعا کرنے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا وسیلہ لے کر پہنچے, تو یہ ہم کو سب بعد میں یاد آتا ہے, شروع میں دعا یاد نہیں آتی, ہم عجیب لوگ ہیں. اللہ کرے ہم صحیح ہو جائیں, ہم صحیح ہو جائیں گے معاشرہ صحیح ہو جائے گا, سارے لڑائی جھگڑے مارا ماری ہنگامے یہ سب درست ہو جائے گا اور ہم لوگ خوشحال ہو جائیں گے. اللہ توفیق دے, ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ولی اللہ ہوئے, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ذلیل جو ہوتا تھا وہ مالدار ہوتا تھا. اب ہے کہنے کا کچھ, غریبوں کو مان ملتا تھا, مالداروں کو نہیں ملتا تھا. ہمارا معاملہ الٹ ہے. اس کا مطلب مالداروں کو جوتے مارو, یہ ان کا ایک فعل تھا جو ہو سکتا ہے ایک ترغیب کے لیے کہ جو غریب ہے وہ دل بڑا رکھیں اور مالدار ہے وہ خوش فہمی میں نہ رہے. یہ اصل میں جو صاحب مال ہے نا, یہ قبر میں جا کر اسی وقت صاحب مال ہوگا جب صاحب حسن اعمال ہے. اگر وہ صاحب حسن اعمال نہیں, نیکیاں اس کے پلے نہیں, تو قارون کا خزانہ کس کام کا؟ زمین میں دھنسی گیا نا قارون, اس کے سر پہ بوجھ لے کر اپنا خزانے کا, اور قیامت تک دھنستا رہے گا. مختلف تفسیروں میں طرح کے, تو اس طرح کا وہ قارون, تو مال نتھنگ, حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ دنیا کی اگر قدر و قیمت اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا, تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی نہ پینے دیتا, پانی بھی نہ دیتا. پانی یہ دنیا ہے, جتنی ان کے پاس ہے دنیا اتنی مسلمانوں کے پاس شاید ہے بھی نہیں. اب دنیا سجن المؤمن ہے وجنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. یوں مطلب یہ کہ مال ہونا, کسی کا دولت ہونا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے. سب پوری زکات نکالتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, خیر خیرات کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اپنی جگہ پر ہے, اس کو یہ توفیق ملی ہے. لیکن یہ کہ اس کا مالدار ہونا یہ فضیلت کا سبب نہیں ہے, دیگر نیکیاں بھی تو ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو تاکہ میں حج کروں زیادہ, تو مطلب یہ خیرات کروں تو وغیرہ, تو اس کو بھی جھڑکی ڈالی ہے امام غزالی نے. تو یاد پڑھ کہ یہ نادان, نیکیاں کمانے کے اور رستے بھی تو نہیں, مال کے بغیر بھی تو حاصل ہوتے ہیں, خالی مال کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. اتنا بڑا رسک لینا کہ میں مالدار بن جاؤں, کہ مالدار جو بنتا ہے تکبر سے اس کا بچنا جو ہے نا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے غیر مالدار کے مقابلے میں, خطرات بہت ہوتے ہیں. جو سیٹھ ہوگا یہ خطرے میں, نوکر کم خطرے میں. کیسے؟ سیٹھ کے لیے بہت خطرہ کہ اپنے نوکر کو یا اپنے سے حقیر جانے. عموماً انداز جو ہوتا ہے نا سیٹھ کا نوکر کے ساتھ, وہ بعض وقت تکبر کی علامات اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور نوکر جو وہ کائے کا تکبر کر, وہ تو سر سیٹھ صاحب جی 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 بچارا یہ کر رہا ہوتا ہے. تکبر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جانے, ایک تعریف ہی ہے تکبر کی. یہ سیٹ اس کا بچنا مشکل. اسی طرح اور جو اس میں اور بھی کیٹیگریز ہیں, استاد شاگرد پیر مرید عالم غیر عالم, ان سب میں یہ خطرات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیں گے ہم مغرور ہیں, سیٹ مغرور ہے, نہیں ہم نہیں کہہ سکتے. ایک یعنی کو ہر ایک کو اپنی اصلاح کے لیے سوچنا, استاد بھی ہے شاگرد سے جو بھی کرنا اس نے شریعت کے دائرے میں رہ کر, ٹھیک ہے اس کو سزا بھی اگر وہ دے رہا ہے کوئی شریعت کے دائرے میں رہ کر روا جائز, لیکن اگر اس کو یہ گھٹیا سمجھتا ہے جاہل ہے بدھو ہے آتا ہے کیا اس کو, میں جانتا ہوں اسے. اس طرح کوئی بھی یعنی کہ اگر تکبر کی تعریف پر وہ پورا اترا تو ہے تو متکبر, تو یہ پیر بھی نہیں بچے گا, عالم بھی نہیں بچے گا اگر اس کے اندر تکبر کی کیفیات ہیں. اس لیے ہر ایک کو اپنے خود کو ڈرانا چاہیے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر نہ جانے میرے بارے میں کیا ہے, اور نہ کسی مسلمان کو ہم نے برا جاننا ہے, نہ ہم نے اس کے تکبر کا کوئی فائنل ڈیسیزن لے لینا ہے کہ فلاں تو ہے یہ مغرور. یہ تکبر یہ باطنی مرض ہے, اندر کا مرض ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا. کسی کو ریاکار لوگ بول دیتے ہیں, یہ اندر کا مرض ہے. اب یہ علم ہے وہ ہے کہ ان کو بھی حاصل کرنا فرض ہے. باطنی امراض کیا کیا ہیں, ظاہری امراض کیا کیا ہے, جیسے کہ گالی نکالی تو یہ ظاہری مرض ہے, کسی کو مارا ناحق ظاہری مرض ہے گناہ کا کہ ظلم کیا وغیرہ, تو اسی طرح مطلب اندر کا بغض کینہ حسد یہ بھی اندرونی مرض ہے, ریا بدگمانی یہ سب اندر کے امراض ہیں، تکبر وغیرہ وغیرہ، ان سب کی معلومات ہونی چاہیے. تو کچھ معلومات، اچھی خاصی معلومات بلکہ اس سے مل سکتی ہیں. باطنی بیماریوں کی معلومات، اور یہ مکتبۃ المدینہ کتاب ہے، زیادہ زخیم نہیں ہے، زیادہ یہ ضرور حاصل کر کے پڑھنی چاہیے، تو اس سے آپ کو معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اور نجات دلانے والے اعمال، یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، یہ بھی حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور ایک سوال آیا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت پر جو عذاب قبر سے نجات کی بشارت ہے، کیا یہ بشارت سننے والے کے لیے بھی ہے؟
سننے والے کے لیے تو کوئی سرات سے روایت ہے، دیکھی تو نہیں ہے، پڑھنے کی ترغیب ضرور ہے کہ پڑھے تو یہ منجیہ ہے، قبر کا عذاب سے نجات دے گی وغیرہ. تو اس لیے ہم نے اپنے نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس میں لکھ کر دیا ہوا. میں نے بہت پرانا، مطلب یہ کبھی کبھی مزاتے بھی کیے کہ حدیث میں چونکہ پڑھنے کا لکھا ہے، کہ سننے سے وہی ثواب ملے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. البتہ ویسے ہے کہ قرآن پڑھنے سے سننا زیادہ افضل ہے، لیکن یہ کہ ہم اس میں سورہ ملک میں چونکہ جہاں جہاں پڑھنے کا وہ سرات سے حدیث میں کہہ دیا گیا، تو اس لیے ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے اس میں. تو اس لیے وہ نیک اعمال میں سے جو نیک عمل ہے وہ سننے سے مان لیا جائے گا، لیکن ثواب کتنا ملے گا وہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یہ بھی ترغیب ہے کہ جو سن لیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے پڑھ بھی لیا کریں. یہ ترغیب ہے، نیک عمل میں شامل نہیں ہے کہ یہ کرنا ہوگا تو نیک عمل درست. یہ ہم نے آسانی کے لیے دیا ہے، سب مل کے پڑھتے اس معنی ہے پڑھ لیں گے نیک عمل پہ عمل ہو جائے گا. پڑھنا ثواب سے تو خالی نہیں ہے. اور جہاں ہمارے مبلغین ترغیب دلائے نا سورۃ الملک کی، تو اسی اگر یہ میں نے جو عرض کیا وہ اگر یاد نہ بھی ہو تو لکھا ہوا تو ہے اس میں رسالے میں، تو وہی پڑھ کے سنا دیا کرے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سن لینے سے یہ پڑھنا ہو گیا، یہ پھر غلط ہو جائے گا. جتنا حدیثوں میں آیا، جتنا علماء نے لکھا، ہمیں وہی کہنا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ خیال رکھے، اپنی طرف سے گرے نہیں لگانی ہوتی، یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں ہوشیاری بالکل نہیں چلے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
پیارے باپا جان، میں آپ کو آج ایک حدیث سناؤں گا.
واہ بھائی واہ.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان. باپا آج بچے اور بچیاں بہت سارے آئے ہیں.
بہت سارے دیکھ لیں آپ.
باپو آج ہمارے ساتھ کون کون سے بچے ہیں؟
صلو علی الحبیب.
دو بچے تو میرے نمایاں نظر آ رہے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج ہمارے حسن بھائی نے ہوسٹنگ کی ابتدا کی ہے، اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی بچوں کو لے کے چلیں گے اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ. امیر رسولت، ہمارے پاس آج الحمدللہ مدرسۃ المدینہ گرلز کی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، اور دار المدینہ فیضان اسلامک اسکول کے بچے بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے سرپرست بھی آئے ہوئے ہیں. بہت اچھی اچھی عبارتیں لے کے آئے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے پیلے کارڈ پر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہ کارڈ دکھائیں بھائی. اس پر لکھا ہوا ہے، مدنی مذاکرہ علم کا خزانہ ہے. آپ دکھا، یہ لکھا ہوا ہے، ہر صحابی نبی. عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان. بہت سارے بچے ہیں میرے دوست، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. کچھ بچے ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جو آپ سے کچھ سوالات بھی کریں گے انشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ گرلز کی بچیاں بھی ہیں اور دار المدینہ کے بچے بھی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہمارے پیارے امیر اہل سنت یہ شاید فرمائیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے علم دین سیکھنے آتے تھے؟
دیکھو جس طرح ہمارے مدرسوں کے انداز ہے نا تو وہ تو اس دور میں نہیں تھا. تاہم یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور خود حضرت انس بن مالک تو 10 سال آپ کی خدمت پر ہے, تو یوں بچے بھی علم دین حاصل کرتے تھے, علم دین کی باتیں معلومات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ یہ بتائیے اس طرح کی روایتیں ہیں. تو یوں بچہ ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم کائنات ہے, کائنات کو سکھانے والے تعلیم دینے والے. اور بھی بات اگر ڈھونڈیں گے تو ہاں ملیں گے. یہ تو گھر کے ہی تھے حسنین کریمین, امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما, یہ بھی مطلب علم حاصل کرتے تھے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ بھی علم حاصل کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیجن کا ورڈ سنا ہے آپ نے؟ جی انگلش کا ورڈ ہے یہ پیجن, اس کا مطلب ہوتا ہے کبوتر. جی اور جنگلی کبوتر کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ بڑا ہی فائدہ مند ہے جنگلی کبوتر. کیوں فائدہ مند ہے؟ کیونکہ جنگلی کبوتر کو کچھ امراض کے لیے یوز کیا جاتا ہے. مثلاً اگر کسی کو لکوا لگ جائے تو کہتے ہیں کہ جنگلی کبوتر کا خون اس لکوے کی جگہ پر لگایا جائے یعنی مالش کی جائے تو آہستہ آہستہ لکوا ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی کو پولیو ہو جائے تو پولیو کے لیے بھی جنگلی کبوتر کا خون بہت مفید ہے اور اس کو لگانے سے پولیو کے اثرات کم ہوتے چلے جائیں گے اور زیادہ پولیو نقصان دہ نہیں ہوگا. ایک اور وجہ سے جنگلی کبوتر کا خون لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو فالج ہو جائے, جی فالج میں بھی جنگلی کبوتر کا خون مفید ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کا آزمودہ بھی ہے. مجھے کچھ دوستوں نے بھی بتایا کہ اس طرح انہوں نے جنگلی کبوتر کا خون یوز کیا اور ان کو فالج لکوا اور پولیو وغیرہ میں فائدہ ہوا. اچھا یہ جنگلی کبوتر کا خون تو یوز کر لیا, اب یہ کبوتر جو بچا ہے یا زیادہ کبوتر یوز کر لیے وہ بچے ہیں تو ان کبوتروں کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو پھینک دیا جائے گا یا ان کو کھا لیا جائے گا؟ بعض لوگ کبوتروں کو پھینک دیتے ہیں, بعض لوگ پکا کر کھا لیتے ہیں. دونوں مسائل کا حل شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. پلیز شیخ بتائیے جنگلی کبوتر کا خون مختلف امراض میں لگانا کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
لکوا کہتے ہیں یہ آدھا منہ جو ہے نا یہ مطلب سن ہو جاتا ہے, زبان بھی اس میں متاثر ہوتی ہے, یہ لکوا اس کو بولتے ہیں. اور آدھا بدن جو ہے وہ سن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فالج, پیرالائز ہو جاتا ہے, سنا ہوگا آدھا بدن. اس میں کبوتر کا خون جو ہے نا یہ اصل جو زبان کے وقت نکلا یہ ہے ناپاک, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست ہے, غلیظہ ہے. اس کو مطلب بدن پر علاج کے لیے لگانا بھی جائز نہیں ہے. ایک مریض کو لگاتے تھے, جنازہ بھی میں نے ان کا پڑھایا فالج میں, برسوں تک بیچارے وہ فالج میں مبتلا رہے لیکن فوت ہو گئے, دل کا مرض بھی آ گیا اور بیچاروں کو کیا کیا ہو گیا, اللہ غری کا رحمت فرمائے. تو یوں مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے تجربے بتایا, میں نے اپنا دیکھا تھا وہ بتایا, اگر کسی کو فائدہ ہو بھی گیا شفا رب دیتا ہے, کون نہیں دیتا, تو یہ دلیل مانی نہیں جائے گی. جس نے ناپاک کام کیا تو اس کو شفا ہو گئی, معاذ اللہ. اس لیے ایسا نہ کیا جائے. رہا گوشت, اب اگر کسی نے ذبح کر کے معاذ اللہ خون لگا بھی لیا تو توبہ تو کرے وہ, اب گوشت بھی پھینک دیا تو اس کی بھی توبہ کرے, کیونکہ مال ضائع کیا نا اس نے. یہ کبوتر جنگلی ہو یا اصلی ہو. اب یہ جنگلی اصلی لوگوں کو سمجھ شاید سب کو نہ پڑتی ہوگی جنگلی اصلی کیا ہوتا ہے. ایک جنگلی کبوتر بھی اپنے گھروں میں ہی ہوتے ہیں, یہ اڑتے ہیں کالے رنگ کے عام طور پر, عرب دنیا میں لال بھی دیکھے. تو یہ کبوتر جو ہم اڑتے رہتے ہیں نا وہ عام طور پر ہمارے پاکستان میں ایک کالے ہوتے ہیں, یہ جنگلی ہوتے ہیں, وحشی جنگلی جو پکڑ لیے اس کا ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹ کی طرف جہاں ممانعتیں ہوتی ہیں وہ پھر الگ مسائل ہے. تو اب یہ کہ گوشت اس کا پھینکنا تو جائز نہیں ہے بلکہ یہ گوشت اس کا حلال ہے, کھا لیا جائے. اور یہ گوشت کے بارے میں البتہ سنا ہے کہ یہ گوشت اس کا کبوتر کا یہ فالج والوں کے لیے مفید ہوتا ہے, یہ فائدہ کرتا ہے گوشت کھائے تو. یہ سالن پکا کر کھاتے ہیں تو مطلب یہ, یا بھون کر جس طرح بھی, کبوتر ایک حلال پرندہ ہے. خون نہیں. یہ مانامہ فیضان مدینہ کے جون کے رسالے میں یہ لکھا تھا کہ فالج اور لقوے والے کے لیے کبوتر کا گوشت کھانا مفید یعنی فائدہ مند ہے. اسی طرح جہاں کبوتر رہتے ہیں وہاں یا اس کے قریب رہنا بھی فائدہ مند ہے. اب ادھر کبوتر تو جہاں رہتے ہیں بازوں کے یہاں تو بہت کبوتر ہوتے ہیں, بازوں کے نہیں ہوتے. اب اس میں جنگلی اصلی کا قید نہیں ہے, لکھیے مطلق کبوتر, ٹھیک ہے نا. اب کبوتر کے اطراف میں ہو تو بھی مریض کو فائدہ پہنچتی ہوں. کبوتر فائدہ کرتا لیکن یار لوگوں نے اس کا خون ملنا شروع کر دیا ہے. میں نے بھی کہا ان بچپن سے سنا ہوا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اس وقت ہم دوبارہ آ گئے ہیں, کچھ بچے ایسی تھی جن کی بیچاروں کی باری نہیں آئی تو انہوں نے اشک باری شروع کر دی تھی.
کیا بات ہے.
اور یہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہ رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی سب اجتماعی طور پہ امیر اس وقت کو سلام عرض کریں. چلے سلام عرض کریں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عائشہ محمد فرحان ہے, میں اس کی کلاس میں پڑھتی ہوں. میں میرے اہل سنت کو نعت سناؤں گی. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, عطا کر دو مدینے یا رسول اللہ, کروں میں ساج گنبد کی زیارت یا رسول اللہ, کروں میں ساج گنبد کی زیارت یا رسول اللہ.
ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
ماشاءاللہ اس بچی کی آواز تو اچھی ہے
ماشاءاللہ,
اللہ برکت دے.
یہ ایک بچی ہے دار المدینہ کی, یہ دعوت دینا چاہ رہی ہیں. کیا دعوت دینا چاہ رہی ہیں بھائی آپ؟
آج میں مدنی مذاکرے میں آ گئی ہوں.
ویلکم.
آپ سب بھی مدنی مذاکرہ دیکھتے رہے, مدنی مذاکرہ جاری رہے گا
تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ.
ماشاء اللہ. یہ تھی رو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے امیر اللہ سنت کہ بھائی مجھے امیر اللہ سنت سے صبح بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو ان کے آنسو ہمیں واپسی لے آئے.
واہ, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے.
حضور دعا فرما دے اللہ پاک سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakkar.